ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل، دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میری والدہ ہیں آمنہ بی بی، ان کے گھٹنوں میں 11-12 سال سے درد ہے اور یہ نیچے جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے اور یہ نس بھی تھوڑی کھلی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ علاج بتا دیجئے۔
آپ کی والدہ کے لیے گھٹنوں میں 10-11 سال سے گھٹنوں کا درد ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے لیے روحانی علاج بتائیں گے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو، میم غین نون یا مغنیو یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیل لیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی وقت افاقہ محسوس ہوگا، درد میں کمی آ جائے گی۔ تو اس پر عمل فرمائیں آپ کی والدہ، اور ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھنے کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ عزوجل جوڑوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، جسم کے کسی بھی عضو میں درد ہو، انشاءاللہ عزوجل وہ تمام درد دور ہو جائیں گے۔
میں نے خواب دیکھا ہے، قبر دیکھا ہے، قبر مذہب قبر دیکھا ہے، داندر اس خواب کا تعبیر بتا دو، قبر دیکھا ہے۔
میرے خان بھائی نے کال کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عذاب قبر دیکھا ہے انہوں نے۔ دیکھیں عذاب قبر، یوں تو قبر کو دیکھنے کی الگ تعبیر ہوتی ہے اور اس سے مراد عموماً قید خانہ لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات قبر کی تعبیر قبر سے ہوتی ہے کہ عنقریب قبر میں اتارا جائے گا، اور ظاہر ہے ہر ایک کو اترنا ہے قبر میں، کوئی 100 سال بھی جی لے پھر آخر اسے قبر میں ہی جانا ہے، اور وہ بھی عنقریب ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام 950 برس کی عمر ظاہری آپ کو عطا ہوئی، اور آپ 950 برس حیات ظاہری کے ساتھ متصف رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی وفات ظاہری کے بعد آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے خواب میں دیکھا، عرض کیا نبی اللہ آپ نے اس زندگی کو کیسا پایا، 950 سال آپ نے کتنی طویل زندگی پائی، اس کو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ آپ نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ میں نے یوں محسوس کیا گویا ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ وہ اتنی طویل زندگی گزارنے کے باوجود، بظاہر کیونکہ وہ ظاہری زندگی تھی، اللہ کے نبی تو حیات ہوا کرتے ہیں، موت کا مزہ چکھنے کے بعد پھر ان کی حیات سابقہ حیات سے بہتر ہو جایا کرتی ہے، مگر ہم غور کریں کہ ہمیں تو عنقریب اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. عذاب قبر آپ نے دیکھنے کی بات کی ہے، تو یاد رکھیے کہ عذاب قبر عبرت کے لیے دکھایا جاتا ہے، ہدایت کے لیے دکھایا جاتا ہے. عموماً لوگ عذاب قبر نہیں دیکھا کرتے خواب میں، لیکن جو عذاب قبر دیکھے اس میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت اور زہد اور تقوی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، کہ عذاب قبر یقیناً ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس پر رحم فرمائے وہ بچے، اپنے کرم سے اسے بچائے، ورنہ گناہوں کے سبب اگر ایمان برباد ہو گیا یا گناہوں کے سبب اللہ تعالی ناراض ہوا، اس دنیا سے ہم گئے اور ان گناہوں کی سزا کو ہمیں قبر میں بھگتنا پڑا، تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. عذاب قبر دکھانا یہ ایک عبرت کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ صاحب خواب کو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ تقوی کی طرف آئے، اپنے معاملات کو درست کرے، اپنی روزی کو درست کرے، اپنے انداز کو درست کرے، اپنے خیالات کو درست کرے، اپنے معاملات کو درست کرے اور نیکی کی طرف آ جائے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے، اس خواب میں بہت ہی واضح دلیل یوں معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت کی طرف ہے، عبرت کی طرف ہے. لہٰذا عبرت لیجئے، اللہ سے ڈریے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ قبر و آخرت کی تیاری کا بھی مدنی ذہن دیا جاتا ہے.
بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں.
اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رمضان مبارک کا آٹھواں روزہ ہے. عاشقان رمضان نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شہزاد عطاری گلستان مصطفیٰ میمن کالونی کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مقدس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی بد دعائیں نہیں لینی چاہیے اور ان کی مانگ پوری کرنی چاہیے، خاص طور پر شادی وغیرہ کی تقریب میں. یہ مخنث آتے ہیں اور منہ مانگے دام 5,000 10,000 اور 50,000 تک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے. تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. اللہ رب العزت دعوت اسلامی کو مزید برکتیں وسعت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تک سنا نہیں کہ کسی کو مخنث کی بدعا لگی ہو، بلکہ یہ مخنث، یہ ہجڑے پاویے بولتے ہیں ہم میمنی میں، یہ میمن بھائی تھے ہمارے، تو یہ پاویے جو ہے نا یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ دھرنا مارتے ہیں اور یہ پیسے مانگتے ہیں. ان کو دینا جو ہے نا یہ ان کی گناہ پر مدد کرنا ہے، کیونکہ یہ زبردستی کوئی بھیک لی ہی نہیں جاتی، یہ بنا یہ بھیک کے اہل ہوتے ہیں، اچھے خاصے ہٹے کٹے مسٹنڈے ہوتے ہیں. ہم جیسے دو کو پکڑ لے تو چھڑا نہ سکے، ہم زوردار ہوتے ہیں، بعض چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہوں گے. تو یہ ان کو نہ دیا جائے، ان کو دینا جائز نہیں ہے. اگر یہ ٹلتے ہی نہیں اور اپنی عزت بچانے کے لیے کہ یہ ذلیل کرے گا، برا بھلا بولے گا، بدنام کرے گا، تو اب اگر کسی نے دیا تو یہ خیرات نہیں ہے، یہ ان ہجڑوں کے حق میں رشوت ہے، جو کہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مظلوم کی بدعا ضرور لگتی ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ جانور ہو، بدعا لگتی ہے. مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے کہ چاہے جانور ہو چاہے کافر ہو، مظلوم کی ہے تو اس کی بدعا لگتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. مطلب تو یہ مظلوم نہیں ہوتے نا، یہ تو ظالم ہوتے ہیں کہ ضد کرتے ہڑی کرتے. کوئی روایت ہم نے ایسی نہیں پڑھی کہ مطلب ظالم کی بھی بدعا لگ جاتی ہے مظلوم کو.
مطلب جس کے گھر پر ہوتا وہ ڈرتا ہوتے ہیں، لگ گئی تو
وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری بد دعا لوگے تو بچہ نہیں ہوگا، گھر ٹوٹ جائے گا، ہماری بد دعا سے ڈرو، اتنے تو دینے ہی پڑیں گے.
ایک تو ان کا بولنے کا
گھر بھی ٹوٹتے،
اولاد بھی نہیں
ہوتی تو یہ سمجھتے ہوں گے یہ پاویے کی
بدعا لگ گئی اور اتفاق سے ہوا نہیں. یہ اصل وہ گھر کس طرح برباد ہوتے اور کیا مسائل ہوتے اس کا ایک چٹکلا میں آپ کو بتاؤں. ایک بار وہ کسی نے مجھے کہا کہ کچھ ماڈرن تھا, مجھے کہا کہ یار ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یار جب تم شادیاں کرتے ہو نا تو اپنے سارے دروازے بند کر لیتے ہو, کھڑکیاں بند کر لیتے ہو, کوئی سوراخ بھی نہیں چھوڑتے جہاں سے رحمت داخل ہو سکے. یہ میں نے اس کو یعنی مبالغہ کر مثال لے کے سمجھا, ڈول تم بجاؤ, گانے تم گاؤ, ناچو تم, کوئی حرام کام چھوڑتے ہو شادی کرتے وقت, تب رحمت کیسے تمہاری طرف متوجہ ہوگی. نتیجتاً شیطان تمہارے گھر میں داخل ہوگا, وہ اپنے وہ جو بھی حساب کتاب کرے گا, جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگی, بچے بیمار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو اب یہ کہ یہ پاویے کی بدعا سے ہی سب ہوتا ہے تمہارا گھر برباد. شادی خانہ بربادی کے سارے انداز تو تم اختیار کرتے ہو, خوب ناچتے ہو, نچاتے ہو, انہی کو نچاتے ہو, پاویوں کو, پاویوں کے وہ شو بزنس کو لاتے ہو, یہ پاویا چھاپ ہوتے ہیں. مرد کا کام ناچنا تھوڑی, ناچتی عورت ہے یا پاویا ہے. تو یہ لوگ مطلب ان کو تم پیسے دے کے بلاتے ہو تو یہ ہجڑوں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں. یہ بےچارے مرد ہوتے ہیں, اللہ ان کو حقیقی مرد بنا دے. مرد ہوتا ہے مسجد میں نظر آتا ہے, جنرل بات کرتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کہتا. جب غضب الہی کا کوڑا پڑے گا نا تب پتا چلے گا خدا کا جب غضب نازل ہوگا. ایسا کرنے والوں حرام ہے یہ نا, اور اس کی آمدنی بھی قطعی حرام, کوئی حلال کی صورت ہی نہیں ہے. یہ جو ناچتے ہیں اور گاتے ہیں اور اس کی جو آمدنیاں لیتے ہیں وہ حلال تھوڑی ہیں, حرام ہے یہ. شعر کی اجرت بھی ناجائز ہے. خالی شعر پڑھے نا, اچھا شعر پڑھے اور اس شعر پڑھنے کی اجرت لے, یہ بھی ناجائز. ناچ شریف پڑھی اس کی اجرت لی, یہ بھی ناجائز ہے. یہ تو جو گندے گندے فوش گانے بولتے, لڑکی لڑکے مل کے ناچ رہے ہوتے, اس کو کون کون حلال بولے گا یار, اور میوزک کی دھن پر ناچ رہے ہوتے تو ایسا کرتے ہیں. تو ان کی بدعائیں ان کو خود پلٹ کر لگیں تو وہ الگ بات ہے, آپ کو نہیں لگیں گی, آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ.
پاپا یہ جو مخنث ہوتے ہیں یہ مرد بھی نہیں ہوتے عورت بھی نہیں ہوتے, تو مرد ان سے پردہ کرے گا یا عورت ان سے پردہ کرے گی, یعنی ان کو کون دیکھ سکتا ہے؟
ان کی تفصیل کافی ہے اور وہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 287 میں سوال ہے, کیا اسلامی بہن کا ہجڑے سے بھی پردہ ہے؟ جواب, جی ہاں, ہجڑا یعنی مخنث بھی مرد ہی کے حکم میں ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, ہجڑا مرد ہے, جماعت میں یہ مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا. پھر سوال ہے مخنث یعنی ہجڑا خسرا کسے کہتے ہیں؟ جواب, مخنث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ مرد جس کی چال ڈھال اور انداز میں عورتوں جیسی نرمی اور لچک ہو. شارع مسلم علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, مخنث وہ ہوتا ہے جو عادات و اطوار, کلام و گفتار یعنی بولنے اور حرکات و سکنات میں عورتوں کے مشابہ یعنی مثل ہو. بسا اوقات تو کسی کا یہ انداز فطری طور پر ہوتا ہے اور بعض لوگ از خود یہ انداز اختیار کرتے ہیں.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع.
حضرت سیدنا ابو ذر غفاری وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا. آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں میں عبادت گزار مشہور تھے. آپ مشقتوں اور تکلیفوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہتے. روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا, آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا. میں نے عرض کی, آقا مجھے نصیحت فرمائیے. ارشاد فرمایا, میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تقوی تمام اچھے اعمال کی بنیاد ہے. میں نے عرض کی, آقا مزید ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا, قرآن مجید کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے تذکرے کا باعث ہے. عرض کی, آقا مزید ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا, زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ اس سے دل مردہ اور چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے.
عرض کی آقا مزید ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو, شیطان تم سے دور بھاگے گا اور نیکیوں میں مدد ملے گی. ہماری اس معاملے میں کوئی ذہنی تربیت نہیں, ہماری کوئی تیاری نہیں. ہم دنیا کی مستی میں مست ہیں, مال کمانے میں مست ہیں, ہم گناہوں میں مست ہیں, ہماری فکریں کچھ اور ہیں, ہمارے تفکرات ہی کچھ اور ہیں, ہمارے زندگی گزارنے کا انداز ہی کچھ اور. حضرت سیدنا حشام بن حسان علیہ رحمت اللہ علیہ حنان فرماتے ہیں میرا ایک بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا, بعد از وفات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے. میں نے پوچھا بیٹے تو بوڑھا کس طرح ہو گیا؟ اس نے جواب دیا جب فلا شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دیکھ کر ایک سانس لی جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں بوڑھے ہو گئے. ہائے 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 ہائے.
نبی کا صدقہ صدقہ
سانس لے تو جوان بوڑھے ہو جائے, اب یہ دوزخ کیسا کیسے برداشت کرے گا؟
اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا.
سورۃ الانفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, اس کی 75 آیتیں ہیں اور اس میں 10 رکوع ہیں. انفال جو ہے یہ مال غنیمت کو کہتے ہیں, یعنی جب مسلمانوں کی جنگ ہو کسی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ اور جنگ کے بعد جو ان کا مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ میں لگے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اور اس کے لیے عربی میں ایک لفظ انفال بھی ہے, غنیمت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, انفال کا لفظ بھی ہے. تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چونکہ سب سے پہلی آیت کے اندر ہی مال غنیمت کے حوالے سے صحابہ کرام نے چند سوالات جو کیے تھے ان کا جواب ہے, تو اس لیے اس کا نام سورۃ الانفال ہے. تو فرمایا کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. پھر آگے جو اس کی تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کے شروع کے اندر بھی بیان فرمائی. اس کے بعد قرآن پاک کا تذکرہ, مومنوں کا تذکرہ, مومنوں کی نرم دلی کا تذکرہ, ان کے نماز قائم کرنے کا تذکرہ یہ فرمایا. اب اس کے بعد اس سورت کے اندر بکثرت غزوہ بدر کا بیان. غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی جو حالت تھی, مسلمان جس طرح کمزور تھے, مسلمان جو چاہتے تھے, وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر بار بار بیان کی. پھر جو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, اس فتح کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں, ان کو قرار مل جائیں. پھر اس جنگ کے دوران جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہوئے, کرم ہوئے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی, اس ساری مدد کا تذکرہ ہے. پھر اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بار بار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بار بار ترغیب دی, بار بار حکم بیان کیا, اور اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کرنے سے منع کیا اور امانتوں میں خیانت کرنے سے منع کیا. پھر چونکہ اس میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا جو ہے وہ پورا جو سلسلہ جہاد ہے وہ چلتا رہا, تو چونکہ جنگ کے دوران مال بھی ملتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ آدمی کو عام حالت کے اندر بھی اس کے پاس مال ہوتا ہے، اب آدمی اپنی اولاد کے ساتھ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بیان فرما دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ اے لوگو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، یہ تمہیں فتنے میں ڈال سکتے ہیں۔ آدمی گناہوں میں کیوں پڑتا ہے؟ اپنے مال کی وجہ سے، یا مال کمانے کے لیے یا کمانے کے بعد، یعنی یا تو مال کمانے کے چکر میں آدمی گناہ کرتا ہے، یا مال کمانے کے بعد گناہ میں استعمال کر کے آدمی گناہ کرتا ہے۔ سورۃ التوبہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی، اس سورت کا نام سورہ توبہ، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ توبہ کا تذکرہ بھی جو ہے وہ چند مقامات پر آگے جا کے آئے گا، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بطور خاص جہاد اور منافقین کے حوالے سے کلام کیا گیا، اور جو مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے تھے ان معاہدوں کے حوالے سے کلام کیا گیا۔ تو کچھ معاہدے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے تھے، تو ان کا بیان کر دیا کہ 4 مہینے تک یہ معاہدے برقرار ہیں اور 4 مہینے کے بعد یہ معاہدے ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دشمن جو ہے وہ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنی تیاریوں میں رہتے ہیں، تو تم بھی اپنے آپ کو تیار رکھو، اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننے کے لیے تکالیف جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی۔ پھر مشرکوں کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا یہ مشرکوں کا کام نہیں، مسجدوں کا آباد کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ تو فرما دیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد بیان کر دیا کہ اصل چیز ایمان ہے، اعمال جتنے بھی ہیں وہ ایمان کے بعد ہیں۔ اگر کسی آدمی کا عقیدہ درست نہیں، اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے، تو اب وہ جتنے مرضی عمل کرے اس کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، کیونکہ کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار۔ تو اب جو اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا برائی ہو سکتی ہے؟ تو اب وہ مشرک کہ جو حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، ان چیزوں کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑا کام کرتے ہیں، ہم تو بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، تو فرما دیا کہ یہ حاجیوں کا پانی پلانا یا مسجد حرام کی خدمت کرنا یہ ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایمان ہے اور اس کے بعد یہ سارے کام ہے تو پھر ان کی فضیلت ہے، لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اعتبار نہیں۔
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔
مدنی چینل کے ناظرین، تصور کریں آپ کے گھر ایک مہمان آتا ہے، چچا مامو بھی آ جاتے ہیں، بھائی وغیرہ آ جاتے ہیں، وہ دوست آ جاتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں آپ کے یہاں، وہ کہتا ہے یار میرے پاس گاڑی نہیں ہے یار، ہاں میں آ جاؤں گا لینے کے لیے آپ کو، ہاں آپ آ جاؤ گے، گاڑی لے کر پہنچے آپ، جیسے گاڑی میں بیٹھا، یار تمہاری گاڑی میں اے سی نہیں ہے، چلیں گھر چلیں، ہاں 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 چلو دیر ہو گئی یار جلدی چلیں، یار سیٹ صحیح پیچھے نہیں ہوتی یار، گھر آ گیا، اچھا اچھا گھر آ گیا، یار یہ وہی سامان نہیں ہے جو پہلی دفعہ میں آیا تھا، تھوڑے عرصے پہلے تمہارے گھر میں تھا، وہی پرانے صوفے، وہی پرانے پردے، کلر بھی نہیں کر رہا ہے، اتنے میں آپ کے بچے آئیں گے، یار ان کو کپڑے صاف ستھرے نہیں پہنا دیا یار، کوئی دوسرے کپڑے پہنا دیتے یار، کھانا پیش کیا جائے گا، پچھلا والا شربت ہوتا نا یار وہ بڑا پیارا تھا یار، پلاؤ بنایا تھا، وہ بریانی بڑی اچھی تھی لاسٹ ٹائم میں تمہارے پاس آیا تھا، وہ بڑی پیاری بریانی تھی یار، تو چلے پلاؤ بھی ٹھیک ہے، تھوڑا نمک دینا ہے، نمک تھوڑا کم ہے یار، پھر آپ اے سی کی طرف توجہ کریں گے، بہت اے سی چل رہا ہے یار، ٹھنڈا نہیں کر رہا یار، اے سی تو تبدیل کرو یار، گرمی سے حالت خراب ہو رہی ہے، اچھا میں چلوں، اجازت ہے؟ آپ بولو گے کہ نہیں تھوڑی دیر بیٹھو، آپ بولیں گے جا اور آخری بار جا، آج کے بعد میرے گھر پہ مت آنا، یہ منہ پہ نہیں بولو گے، آپ تو مہذب آدمی ہیں، لیکن کیا بتائیے کہ ایسا مہمان جو کسی کے گھر میں جا کر اس قدر تنقید کا انداز اختیار کرے، آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اور باس کا نیچر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس شاید اسے مینرز ہی نہیں ہے، کسی کے گھر میں جاتے کیسے ہیں، ایون کہ ایسے لوگ جب اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں نا، اپنے گھر میں بھی بیزار کر کے رکھتے ہیں اور تنقید پر تنقید کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور کردار کا یہ منظر پیش کرتی ہیں کہ کبھی کسی کھانے میں آقا نے عیب نہیں نکالا، بھوک ہوتی تو کھا لیتے، انہیں چھوڑ دیتے. ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری طرف آئیں, لوگ ہم سے محبت کریں, لوگ ہمیں بلانے کو پسند کریں. اچھا میزبان دیکھ بھی رہا ہے کہ ڈش میں کھانا نہیں ہے, جی نہیں کرتا کہ اس سے کہا جائے گا یا ذرا اور چاول لائیے گا, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ چاول نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ چاول ختم ہو گئے, ہو سکتا ہے سالن ختم ہو گئے, ہو سکتا ہے سویٹ ڈش ختم ہو گئی, ہو سکتا ہے وہ چیز گھر میں نہیں ہو. باقاعدہ امیر اہل سنت نمک کی ڈبیا اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. میں متعدد مرتبہ دیکھتا ہوں, اب بھی مدنی چینل پہ دیکھتا ہوں کہ پانی کی بوتل آپ کے ساتھ ہوتی ہے, نہ کسی سے پانی مانگنا پڑے نہ کسی سے نمک مانگنا پڑے, جو ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. مہمان کے اپنے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, مہمان کے اپنے کچھ مینرز ہوتے ہیں. بعض کا مزاج ہے کہ وہ کسی کی اچھی چیز کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی, کبھی اس رشتہ دار کے کیڑے نکالیں گے, کبھی اس کے کیڑے نکالیں گے, اچھا پھر کسی اور کے گھر پہ جائیں گے تو جس کے گھر سے ہو کر گئے. ہاں میں کل گیا تھا اس کے گھر پہ بھی, یار کل میں وہاں دعوت تھی, اب اس کے گھر پہ بیٹھے تو کل کی دعوت کے وہ کیڑے نکالے گا نا, جو غیبتیں کریں گے, جو اس کی مطلب کہ برائیاں بیان کریں گے. ایسے لوگوں کو اپنا علاج کرنا چاہیے جو لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں, ان کی خامیاں دیکھتے ہیں, ان کی برائیاں دیکھتے ہیں, ان کے بچوں کی برائیاں دیکھتے ہیں, گھر کے نظام کی حوالے سے, یار اس کے گھر یار جو یار باتھ روم سے بدبو آ رہی تھی, اس کے دسترخوان بچھائے ایسی بو آ رہی تھی اس کے دسترخوان سے, آپ کو بالکل حیا نہیں آتی یار, بالکل شرم نہیں آتی, ابھی ایک دن پہلے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے آپ نے اور اگلے دن جا کر اس کی اتنی برائیاں کر رہے ہیں آپ, عادت اچھی نہیں ہے. آپ ایک دن اپنا معیار, اپنا وقار اور اپنی عزت کھو دیں گے. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہمارے یہاں ظرف لوگوں کا ایسا مزاج نہیں ہے, ایسے لوگ بھی سینے سے لگائے جاتے ہیں اور آنکھوں پر بٹھائے جاتے ہیں, لیکن یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے جو چگلیاں کرتے ہیں, غلط فہمیاں پیدا کرواتے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ جا کر ان کی دل آزاریاں کرتے ہیں. یار وہ ٹشو دینا, یار زندگی بھر کا ٹشو پیپر استعمال کرتے ہیں, بےچارے گھر میں ٹشو نہیں ہوگا وہ شرمندہ نہیں ہوگا, یا ٹشو پیپر دے دیجیے. ٹشو ہمارے یہاں کو روزمرہ کی استعمال کی چیز نہیں ہے, یہ دوسرے ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, ان میں نے کثرت کے ساتھ ٹشو پیپر کا استعمال دیکھا اور دیکھا بھی, اور بڑی دردی کے ساتھ ٹشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں. ایک نکالنے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے, ٹھک 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 ٹھک, چھ سات ایک ساتھ نکالیں گے یوں کریں گے اور پھینک دیں گے. حالانکہ میں دیکھتا ہوں ایک سے گزارا ہو سکتا تھا, اتنا منہ پہ اور کیا میل چپکا ہوا ہے کہ آپ کو چھ سات ٹشو کی ضرورت پڑ گئی, اور وہ بھی صاف کرے پھینکے رکھو, گزارا نہیں ہوگا. ایک نکالیں گزارا کر لیں, ضرورت ہو تو دوسرا نکالیں گزارا کر لیں, لیکن بڑی بے دردی کے ساتھ ٹشو پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے. ہر جگہ ٹشو پیپر کلچر نہیں ہے. آپ کے اپنے گھر میں ٹشو پیپر کبھی زندگی میں داخل نہیں ہوا, اور آپ کہیں جا کر ٹشو پیپر مانگ رہے ہیں ذرا ٹشو پیپر لانا, وہ کتنا شرمندہ ہوگا یار کہ یار میرے گھر میں ٹشو پیپر نہیں ہے. انسان کسی گھر پہ جاتا ہے ایک یا دو دن کے لیے, مہمان بن جاتا ہے, مہمان ویسے تین دن ہوتا ہے, تو مہمان نوازی کے حوالے سے اس طرح ہم چاہے لمحے کے لیے جائیں, گھنٹوں کے لیے جائیں کہ دنوں کے لیے جائیں, ہمارا مزاج اور انداز کیا ہونا چاہیے اس پر غور کیجئے گا. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے امیر اہل سنت کے مدنی پھول بڑھاتا ہوں. باپ فرماتے کسی کے گھر میں جب بھی کھانا کھائیں تو پیش کردہ ڈش کے بارے میں ہرگز اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں. ہمارے گھر میں جو بنتی ہے نا, آپ کو میں کیا بتاؤں, اچھا میں وہ اس کے گھر پہ جو میں گیا تھا اس نے بھی یہی چیز بنائی تھی, مگر اتنی ٹیسٹی بنائی تھی, خرچہ کر کر آپ کو ایک چیز بنا کر دی, اور آپ کی یہ بات کہ اس کا دل نہیں توڑ دے گی. بعض اوقات ہوتا شوپیس خوبصورت چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے شوپیس کے طور پر, اور آپ اس کو پوچھے یار کتنے کی ہے, آپ کو لگتا ہوگا یار یہ ہوگی 10-20 ہزار روپے کی, پتا چلے 100-200 روپے کی چیز لے کر آیا تھا مارکیٹ سے. بہت ساری چیزیں بہت قیمتی لگتی ہیں, چمک تمک بڑی ہوتی ہے, اور چیزیں ایسی بنتی ہیں میرے زیادہ اس چیز کو آپ بھی محسوس کرتے ہیں تو کیوں پوچھتے ہیں. امیر سنت مدنی پھول عطا فرماتے ہیں, اگر کوئی سوال کر لے ہمارا کھانا کیسا لگا تو اگر پسند آیا ہو تو تعریف کر دیجئے, ورنہ چپ ہو جائیے یا بات بدل دیجئے, جھوٹ مت بولیے. پسند نہ آنے کے باوجود یہ نہ کہیے کہ بہت اچھا لگا. پھر امیر سنت فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو اس طرح نیکی کی دعوت پیش کیجئے کہ دعوت اسلامی کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 389 پر ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا جس میں یہ خطرہ ہو کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مروت میں جھوٹ نہ بول دے. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اسے سوالات سے ہمیں بچنا چاہیے جو اگلے کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کریں. جہاں اس طرح کا قیام ہو نا وہاں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بہت ضروری. بعض لوگوں کا تو اچھے مینرز ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ اچھا طور طریقہ ہوتا ہے, ٹشو پیپر سے یا کوئی بھی ایسی چیز صاف کرتے ہیں تو وہ اٹھا کر پھینکتے نہیں ہیں بلکہ سنبھال کر رکھتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ بھی مزاج ہوتا ہے یا وہ ڈسٹ بین نہیں ہے, یا ڈسٹ بین ہمارے یہاں گھروں میں نہیں رکھی جاتی. آپ کے گھر میں ہے تو آپ بولو گے نہیں ہے تو مانگا کیوں, کیا آپ نے ہر کمرے میں ڈسٹ بین رکھی ہوئی ہے؟ نہیں ہوتا. بعضوں کا اس چیز یوز کر کے ٹیبل پر رکھ دی جاتی ہے, فرش پر رکھ دی جاتی ہے, اٹھا کر پھینکا نہیں جاتا. کوئی محلے کی گلی میں نہیں کھڑے آپ کہ آپ نے یوں ٹشو پیپر سے کوئی چیز صاف کی اور اٹھا کر یہ آپ نے پھینک دیا. تو اس طرح گندگی نہیں کرنی چاہیے کسی گھر پہ جائے. بچوں کو ابھی سے سکھائیں. بچے بعض اوقات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو بعض اوقات جس کے بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, عموماً اس طرح کے مہمانوں کو میزبان آئندہ بلانے میں تھوڑا جھجکتا ہے. بچوں کی بھی ابھی سے تربیت ہونی چاہیے, کیونکہ بچے بعض اوقات جا کر جو دھوم پچھار کرتے ہیں, بچے ہیں, اور بعض اوقات گھر میں سے رونق بھی ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں بچوں کو مینر سکھانے پڑیں گے. کسی کے گھر جائیں تو وہ اس کے گھر کی چیزوں کا لحاظ رکھیں اور وہ چیزیں ضائع نہ ہونے دیں اور گندگی سے اس گھر کو بچا کر رکھیں. تو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح جیسے میں نے عرض کی کہ جو چند دنوں کے لیے کہیں رکتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں تو ہو سکے تو بستر کو لپیٹ لیجئے. سونے والے کمرے سے باہر نکل کر کہیں جا رہے ہیں تو جو سو کر جب بندہ کمرے سے باہر نکلتا ہے تو تولیہ وہاں پھینکا ہوا ہے, تو یہ کپڑے وہاں پھینکے ہوئے ہیں, تو بستر یوں ہے, تو رضائی یوں لپیٹی ہوئی ہے, چادر ادھر ڈلی ہوئی ہے. آپ کے جانے کے بعد جناب وہ میزبان پھر آپ کے کمرے میں آئیں گے اور جناب کیا مطلب پورا کمرہ صاف کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے جب آپ کے جانے کے بعد میزبان میں سے کوئی اگر آپ کے کمرے میں داخل ہوتا ہے, وہ دیکھ کر حیرت رہ جائے کہ یہاں کوئی سویا بھی تھا یا نہیں. باتھ روم میں جائے تو پتا چلے کہ باتھ روم بالکل صاف ستھرا. ایسا ممکن تو ہے نا, کسی کے یہاں جانے, اس نے اپنا گھر دیا, آپ کو مہمان بنایا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے وہ مشقت ڈال دیں, بلکہ ایک اچھا تاثر دیں کہ آپ کے جانے کے بعد اس کو لگے گا یار یہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے. نیکی پرہیزگاری کے ساتھ, اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ رہیں, بد نگاہیاں نہ ہوں, لوگوں پر بوجھ مت بنے, ایسا مطلب کہ ماحول ہو کہ آپ کی شرم, آپ کی حیا, آپ کا تقوی, آپ کی پرہیزگاری, آپ کی صفائی, آپ کی ستھرائی, آپ کے جو اچھے مینرز ہیں, اچھا طور طریقہ ہے, یہ میزبان کو اس بات پر بار بار اکسائے, برانگیختا کرے یار یہ ہمارے گھر آئے. اور آپ کی نیکی پرہیزگاری اور آپ کی احتیاطیں نہ جانے کیا کیا اس کے گھر پر جی مختلف برکتوں کا سبب بن جائیں, اور وہ آپ کے وجود سے برکتیں پا رہا ہو, آپ کے وجود سے اس کو اور مطلب کہ فائدہ ہو رہا ہو. میں بہت ساری باتیں اخلاق کی طور پر عرض کر رہا ہوں, اور اخلاقیات بہت اہمیت رکھتے ہیں, اس کی بڑی قدر ہوتی ہے انسان کی شخصیت کے لیے, یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اچھا پھر کسی گھر جانا ہو تو وہاں کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی چاہیے, بلکہ سخت ضرورت کے بغیر استعمال کی اجازت بھی نہ مانگیے, صبر کر لیجئے. اگر اجازت سے کوئی چیز اٹھائی بھی ہو تو ضرورت پوری ہو جانے کے بعد جہاں سے لی تھی وہیں رکھ دیجئے. یہ اپنے گھر میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا بہت اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں جو باپا نے بیان کی ہے, کسی کے گھر جائیں تو ان کے یہاں کی الماریاں اور درازیں وغیرہ کھول کر ہرگز مت دیکھیے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے, بڑوں کی عادت ہوتی ہے, بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں نا, کپڑا ڈال دیتے ہیں کئی چیزوں کے اوپر, چادر ڈال دیتے ہیں, کپڑا ڈال دیتے ہیں. اب بے تکلفی میں ہم ارے اس کے نیچے کیا ہے, اب وہ جو اس کو جو شرمندگی ہوگی یہ کیا ہو گیا, اس کو اگر دکھانے تھا کہ اس کے نیچے کیا ہے تو اس کو کپڑا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, تو کپڑا ڈالا اس لیے تھا کہ اس کو دکھانا نہیں تھا, اور آپ کپڑا ارے یہ کیا ہے ارے ہم تو گئے. اچھی چیز اگر نظر آتی ہے تو اس کی تعریف کریں, کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو صرف نظر کریں. ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں عموماً ہوتی ہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایک اچھا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.
اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا, اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے, اس عنوان سے کچھ مدنی پھول پیش کروں گا, اور اس میں ایک نبی نہیں بلکہ بہت سارے نبیوں کا ذکر خیر ہوگا. سبحان اللہ, صالحین کا ذکر ہو تو رحمت کا نزول ہوتا ہے, اور انبیاء تو صالحین کے سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے, یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عجائب القرآن مع غرائب القرآن کے صفحہ نمبر 210-211, شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکبی فرماتے ہیں, یہ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 22 کی حدیث نمبر ہے 2819. حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی 99 بیویاں تھیں. یہ اس شریعت کی بات ہے, ہماری شریعت میں 4 ازواج ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں, اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص میں ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات 4 سے زیادہ تھیں بھائی ایک وقت, وہ آپ کی خصوصیت ہے. بہرحال ایک مرتبہ آپ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنی 99 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا، سب کے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور یہ میرے سب لڑکے اللہ تعالی کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت آپ علیہ الصلات والسلام نے انشاء اللہ نہیں کہا، غالباً آپ اس وقت اسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا۔ انشاء اللہ کو چھوڑ دینے کا، یہ نہ کہنے کا اثر یہ ہوا کہ صرف ایک زوجہ محترمہ حاملہ ہوئیں اور ان کے ہاں بھی ایک ناقص الخلقت یعنی کچا بچہ پیدا ہوا۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاء اللہ کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے اور وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کسی کام کا، نیک کام کا عزم کریں، ارادہ کریں، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن مجید میں پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 34-35 میں سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو اجمالاً یعنی بہت مختصر طریقے پر بیان کیا گیا ہے، آئیے سنیے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ قرآن پاک پڑھیں، خوب پڑھیں، نزول قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ مگر ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے، یہ اردو ترجموں میں بہترین ہے، اور مرحبا مکتبۃ المدینہ نے سرات الجنان بھی شائع کر دی، یعنی کنز الایمان کا ترجمہ بھی اس کے اندر ہے، اور اس کو آسان کر کے ترجمہ کنز العرفان کے نام سے شائع کیا گیا۔ فی الحال 3 پاروں کی یہ پہلی جلد آئی ہے، مزید بھی انشاءاللہ عزوجل اس کا سلسلہ چلے گا اور پورا قرآن پاک اللہ کی رحمت سے مکمل ہو جائے گا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع لایا، عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا۔ حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان، مرآت المناجر جلد 7 صفحہ 592 لکھتے ہیں، معلوم ہوا کسی امر میں یعنی کسی کام میں اپنے پر بھروسہ نہ کرے، رب تعالی پر توکل کرے تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہوتی ہے۔ آئندہ کام پر انشاءاللہ ضرور کہے، اور گزشتہ کام پر انشاءاللہ کہنا برکت کے لیے درست ہے، جیسے انشاءاللہ میں مسلمان ہوں یعنی اللہ کے فضل سے میں مومن ہو چکا ہوں۔
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔
مدنی کسوٹی میں بابا جان نے کفر کے بارے میں بڑے انتہائی آسان لفظوں میں بیان فرمایا۔ بابا جان سے گزارش ہے کہ اسی طرح شرک اور بدعت کی کو بھی آسان لفظوں میں بیان کریں اور ان کی تشریح فرمائیں۔
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 44۔ سوال، شرک کے کیا معنی ہے؟ شرک کے معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت، یعنی کسی کو عبادت کے لائق جاننا۔ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی ہونا ضروری، اور عدم محال یعنی نہ ہونا غیر ممکن ہے۔ وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی فنا نہیں، یعنی جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی. کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے. بدعت کے بارے میں، بدعت کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں نئی چیز، ان معنوں کا ہم سب جتنے بھی ہیں نا، یہ بھی ان معنوں میں بدعت ہے. چاہے یہ مائک بھی بدعت، یہ اسکرین بھی بدعت، بلکہ یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے نا، چینلز کی سب بدعت ہے. دیکھا جائے انہیں یہ لفظی معنی کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. اچھا، اب رہا بدعت کی اقسام، تو یہ تو کئی اقسام ہے اس کی، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباحہ، بدعت واجبہ. بعض بدعتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں. اب کہ جہاں بھی کوئی نے کہ نئی چیز آ گئی، اس کو پھٹ کر کے بدعت کہنے سے کہ تنفر کے انداز میں بدعت ہے یہ کہنا جو ہے نا، یہ خطرناک ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بدعت، وہ بدعت جو کسی سنت کو مٹائے، وہ بری بدعت ہوتی ہے. اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا، تو اس پر کوئی کہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پڑھا تھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا تھا، اس لیے یہ بری بدعت ہے. تو یہاں یہ معذرت کے ساتھ جواب طلب کروں گا کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے سے کون سی سنت مٹائی گئی؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درود شریف نہیں پڑھا تھا، اس لیے اگر یہ بری بدعت نعوذ باللہ بن گئی تو یقیناً بچہ بچہ سمجھ جائے گا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی مائک پر اذان نہیں دی، یہ بری بدعت کیوں نہیں؟ اگر درود شریف معاذ اللہ اذان سے پہلے پڑھنا بدعت، بری بدعت ہے، تو پھر یہ بھی بری بدعت. منارہ، گنبد اور یہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ، یہ تینوں چیزیں صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، تو یہ بھی قبول کر لی گئیں، کوئی مسجد سے خالی نہیں ہے کم و بیش، ٹھیک ہے نا. تو آخر درود شریف قبول کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر کون سا مرض ہے، کون سا پیٹ میں درد ہے، ایسا کیسا شیطان نے وسوسہ ذہن میں پھنسا دیا کہ درود نہیں چاہیے، باقی سب منظور، صرف درود شریف اذان سے پہلے کائے کو نہیں سمجھ میں آتا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کائے کو نہیں سمجھ میں آتا، طرح طرح کے جلسے جلوس احتجاج ہڑتالیں سب مطلب سمجھ میں آتی ہیں، نہیں سمجھ میں آتا تو جشن ولادت کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی مت ماری گئی ہے نا، شیطان وسوسے ڈالتا. آپ ذرا شیطان کو لاہور شریف کی کمان پر تیر رکھ کر، تیر استیازہ رکھ کر چلا دیں، بھاگ جائے. بلکہ یہ تراویح کی باقاعدہ جماعت ہے نا، یہ بھی بدعت حسنہ ہے. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو خود بھی تراویح ادا فرمائی اور اس کو خوب پسند بھی فرمایا. جو ایمان و طلب ثواب کے سبب سے رمضان میں قیام کرے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر اس اندیشے کی وجہ سے ترک فرمائی کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ کر دی جائے. پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں. لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کا امام بنا دیا. پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں، تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، نعم البدعت هذه، یعنی یہ اچھی بدعت ہے. حوالہ چاہیے؟ یہ لو صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 658 حدیث نمبر 2010 دعوت اسلامی نے اذکر اللہ ایجاد کیا اللہ 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 جل جلاله وعم نواله دعوت اسلامی نے مثلا صلو علی الحبیب ایجاد کیا نا اللہ کو مسلمان یہ کر رہے ہیں تو جاری کرنے والوں کو ضرور ثواب ملے گا
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد.
اس بھی تاریخ پر غور کر لیا جائے اور جو وضاحتیں اب تک ہوئی ہیں اس پر غور کر لیا جائے اور یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم کسی چیز کو جو کہنا چاہتے ہیں شرعاً اس کی جو صورتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس کو بڑے پیار محبت ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری برکتیں آپ کو راحت و سکون بھی نصیب ہوگا.
یہ بریانیاں نے قورمے نے کوئی ثابت تو کرے یار کہ صحابہ کرام اس طرح کھاتے تھے دیکھیں چڑھا کر جو ساری جھپٹ جاتے ہو
خود پیٹ بھر کے کھانا بابا
خالی مطلب منہ کڑوا ہے تو بولتے ہیں شعبان کا شب برات کا حلوہ حرام بدعت. تو بھائی یہ بریانی کس صحابی نے کھائی نا واقعی میں بولتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح بریانی کھاتے ہو نا قورمے نے بریانی یہ سب بات کی ایجاد ہے مانو میری بات جو کی روٹی ثابت ہے سرکار سے ہے ہاں کھاؤ سنت ہے یہ تو تمہارا پیٹ اس کو ہضم بھی نہیں کرتا تو یہ تافتان یہ دودھ والی نان اور یہ خمیری روٹیاں یہ کہاں تھی.
جب یہ کہا جاتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم بدعت نہیں کہتے جو دین میں اضافہ کر دیا گیا ہے وہ بدعت ہے. آپ ہم بات اعتراض اس پر کرتے ہیں آپ جواب کھانے پینے پہ لے آتے ہیں.
اس سے پہلے تو دین کی ساری باتیں تو بیان کی ہیں
جی.
قرآن پاک کی بات کیا تھی؟ قرآن کریم میں کیا دنیاوی مثالیں نہیں ہیں سمجھانے کے لیے ہے نا کہ وہ ایک دانہ ہے تو وہ یوں کھلا تو اس کی اتنی بالیں نکلی اور سب آئے ہیں.
مچھر کی مثال موجود ہے
مچھر کی مثال پھر وہ جانوروں کی مثال ہے تو اندھے اور لنگڑے کی مثال تو یوں بے شمار مثالیں دنیاوی قرآن کریم میں بھی دی گئی ہیں احادیث مبارکہ میں بھی دی گئی ہیں اور مزے کی بات ہے کہ پھر بولتے ہیں یہ تو عقلی دلیل ہے یہ یوں بھی بولتے تو پھر میں بولتا ہوں ہم عقل والوں کو عقلی دلیل دیتے ہیں. مدنی کسوٹی
آپ کی مطلوبہ شے انسان ہے
لا
کیا جانوروں میں سے ہے
لا
کہ وہ انسانی اعضاء سے متعلق ہے کوئی
لا
کیا آپ کی مطلوبہ شے جنات میں سے ہے
لا
کیا وہ نباتات میں سے ہے
لا
بابا جان آپ نے جو سوچا ہے وہ کسی جگہ کا نام ہے
لا
کیا وہ پرندوں میں سے ہے
لا
ملائکہ
نعم
کیا اس کا تعلق معراج شریف سے ہے
لا
بابا جان ان کا تعلق کہیں چار مقرر فرشتوں میں سے ہے
لا
کیا وہ اعمال لکھتے ہیں
لا
ان فرشتے کا تعلق کیا جنت سے ہے
لا
پاپا کیا وہ شخصیات دنیا میں تشریف لائی ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے
ہاروت ماروت
جی
لا
پیارے پاپا جان کیا وہ داروغہ جہنم ہے
لا
کیا ان ملائکہ کا تعلق قبر سے ہے
لا
ان کا تعلق مادر رحم میں جو رزق لکھتے ہیں ان کے متعلق ہے
لا
اس فرشتے کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ ہے
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری مرادی شے وہ نہیں ہے لا یوں تو ہر فرشتے کا تعلق ہے سرکار سے
کیا وہ فرشتوں کی جماعت ہے
لا
کیا وہ نام سے مشہور ہیں اپنے
نعم
کیا وہ زمین پر ہیں بابا
لا
کیا وہ فرشتے بارش برسانے پہ مقرر ہیں
لا اس مبارک فرشتے کے نام پر پوری سورت ہے قرآنی
پیارے بابا جان سورت رعد اور یہ گرج پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ ہیں کیا
جواب درست ہے.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ فیضان سحری میں یقیناً آپ بھی برکتیں لوٹ رہے ہیں ہم بھی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں.
میں ایک میڈیکل سٹور پہ جاب کرتا ہوں جو کہ میڈیکل سٹور پہ 24 گھنٹے سروس ہے میری اور سروس میں میری 7,500 تنخواہ ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کام زیادہ ہے تنخواہ تھوڑی ہے. اگر مجھے کچھ رقم چاہیے تو میں مالکان کی اجازت کے بغیر استعمال کر لوں کیا وہ میرے لیے رزق حلال ہوگا؟
یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جب آپ کے ساتھ طے جتنا ہوا اس سے زیادہ
اس طرح کی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یا تو سامان جیب میں لے کر چلے گئے یا پیسے
خود ہی فیصلہ کر لیے
اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا حق بنتا ہے.
مالک کو پتا چل جائے گا یہ میرے گلے سے پیسے چوری کرتا ہے تو اس کے لیے جو 9000 والا بھی یہ بھی گیا نا, بچہ کچھ 9000 بھی گیا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ اخراجات کے مطابق آمدنی کے پیچھے ہم پڑتے ہیں, آمدنی کے مطابق گھر کے اخراجات چلانے پڑتے ہیں. اور اس کے لیے اب یہی کوشش کرنی چاہیے کچھ کس کو کہتے ہیں نا کہ وہ گھریلو قصب اس کی کو صورت بنے, اپنے گھر کے اخراجات کو ریڈیوس کریں. میں بھی مانتا ہوں کہ 8-9-10 ہزار روپے میں گھر چلانا مشکل ہے, لیکن ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو اتنی آمدنی میں بھی اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں, مہنگائی سے لڑ رہے ہیں. آپ مہنگائی سے لڑنے کے بجائے آپ نے کرپشن کا اور بدعنوانی کا راستہ اختیار کیا, یہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, یہ چور ہوتا ہے نا, ایسا مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا دلیر ہوتا ہوگا, یعنی اس کا دل بڑا کھلا ہوتا ہوگا. اس کو میں ہمت والا تو نہیں بولوں گا, یہ تو حماقت ہے, ہمت نہیں ہے, لیکن آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں یار. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہیں تشریف لے گئے اور اپنے گھوڑے سے اترے تو وہیں ایک شخص پر نظر پڑی جو بڑا مفلوک الحال تھا, یعنی بالکل وہ اس کی حالت غیر تھی. تو آپ نے ذہن بنایا کہ میں اس کو 2 درہم یا 2 درہم اس کو میں فارغ ہونے کے بعد دے دوں گا صدقہ. جب آپ گئے تو اس شخص نے آپ کی گھوڑے کی جو زین تھی غالباً وہ چوری کر لی اور چلا گیا اور اس کو بازار میں سے بیچ دیا. آپ جب واپس آئے تھا نا, وہ آدمی نے گھوڑے کی زین, پھر آپ بازار گئے اور آپ کو وہی اپنی زین نظر آئی, تو وہ زین آپ نے اپنی مانگی, تو اس نے کہا کہ ابھی ایک شخص یہ زین مجھے 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے, آپ اس کو اتنے میں لے لیجئے. آپ نے لیا اور یوں مطلب کہ کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ یہی 2 درہم اس کو میں دے رہا تھا, اس سے انتظار نہیں کیا, اگر رکتا تو اس کو میں دے دیتا. تو آپ یا اس طرح کے جو لوگ, بعض تو وہ ہوتے جو گھر میں چوریاں کرتے ہیں, معاذ اللہ, یہ تو بہت خطرناک.
مساجد سے ہو رہی ہیں,
مساجد سے چوری ہوتی ہے, گھر میں چوری ہوتی ہے, دفتر میں چوری ہوتی ہے, اور بعض تو بےچاروں کی چوری کی لت ہوتی ہے. ماں پریشان, باپ پریشان, بھائی پریشان, بہن پریشان کہ کرے کیا ہے, تو مال چوری ہو رہا ہے گھر کے اندر. اب سوچو یار, چوری کرتے کرتے یا چوری کے پیسے جیب میں ہوتے ہوئے بھی موت نہیں آ سکتی. ارے وہ ہے نا کہ روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے والے کے لیے فضیلتیں, کہ جب بار بار ہم موت کو, یعنی کثرت سے موت کو یاد کرو, جب بار بار ہم موت یاد کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ بہت سارے گناہوں سے ہم بچتے رہیں گے.
محمد عدنان انگلینڈ یو کے سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ گانا سننا کیا جائز اسلام میں؟ میں ویسے تو گانا سنتا ہوں لیکن رمضان کے مہینے میں نہیں سنتا, پلیز آپ تفصیل سے ذرا بتا دیں.
گانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور ہمیں جنت میں حوروں کا کلام سننا ہے, ہمیں جنت میں بہت پیارے پیارے کلام اور بہت پیاری پیاری آوازیں سننی ہیں. ہم یہاں پر کیوں اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمیں شرمندگی ہو اور ہم جواب نہ دے سکیں؟ تباہی تباہی ہے موسیقی میں, میوزک میں. ٹھیک ہے آپ کہہ دیں کہ جناب مزہ آتا ہے, لذت ملتی ہے, تو اب لذت کے لیے گناہ تو نہیں نہ کرنا چاہیے. اور یہ ہمارا دل ایسا کیا ہو گیا کہ جس کو اللہ کی نافرمانی میں لذت ملتی ہے؟ اس دل کو تو اللہ کی فرما برداری میں لذت ڈھونڈنی چاہیے اور گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ گانا سنتے سنتے موت آ جائے, اور گانا دیکھتے دیکھتے موت آ جائے, میوزک سنتے سنتے موت آ جائے. اب بتائیے, جو بھی میرے سائر محترم ہیں جو گانا میوزک موسیقی یا اس طرح کی چیزوں میں رغبت کرتے ہیں, سچ بتائیے, ایک مسلمان سے میں سوال کر رہا ہوں, کیا آپ گانا سنتے ہوئے یا گانا بولتے ہوئے, موسیقی سنتے ہوئے یا موسیقی بجاتے ہوئے, یا اس طرح کے کام میں مصروف ہوں, آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مجھے اس حال میں موت آئے؟ یقیناً آپ پسند نہیں کریں گے. ایک شخص اسٹیج پر ناچتے ہوئے گاتے ہوئے مرے اور ایک شخص مسجد میں سجدے کی حالت میں مرے, کوئی تقابل ہی نہیں ہے, کوئی کمپیئر ہی نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ توبہ بھی کر لیں گے اور آئندہ اس سے بچیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے، میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں، میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں یہ کام کروں گا، مگر وہ کام کوئی اور کر دیتا ہے، اس کے بارے میں مجھے جواب چاہیے، اور مشتاق بھائی کی کوئی بھی نعت سنا دیجیے۔
آپ نے جو سوال کیا کہ آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں مگر کوئی اور کر لیتا ہے، تو آپ اس نے وہ کر لیا، کوئی اور کام کر لیں۔ نیکی کے تو بہت سارے کام ہیں، نیکیوں کے لیے تو بہت سارے راستے ہیں جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں، تو کوئی اور کر لے، اور اگر واقعی وہ کام صحیح ہوا ہے، کسی اور نے کیا ہے، تو آپ خوش ہو جائیں، یا چلو کسی اور نے کر لیا، میں کوئی اور کام کر لوں گا، یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ تو نیکی کے بہت سارے راستے ہیں، آپ کوئی اور کام کر لیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات تجربہ یہ ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے جب ہم اس کا اظہار کر دیتے ہیں نا، یہ میرے بہت سارے ناظرین میری شاید تائید کریں گے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور جب پہلے تو اس کا ڈھول بجا دیں گے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتے بعض اوقات، اور بعض کام ہوئے جو آپ کسی کو نہ کہیں، چپ چاپ وہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو عموماً یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ کسی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو چھپانا پڑتا ہے، کیونکہ بعض اوقات نظر بھی لگتی ہے، حسد بھی ہوتی ہے، بہت سارے ایسے امور ہو جاتے ہیں۔ تو چپ چپ کر کام کر لیں، ہر بات ڈکلیئر کرنے کی، بتانے کی کوئی خاص حاجت نہیں ہوتی، ہاں جہاں حاجت ہے، شرعی ضرورت ہے، وہاں بتانے میں اور اس کا اعلان کرنے میں کوئی کباہت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا، یہ مشتاق بھائی کے لیے خاص یہ تھا، خاک مجھ میں کمال،
خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدنی چینل میں دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، میں اس میں آنا چاہتا ہوں۔ سر میں آنا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ کار بتائیں، میں نے ماشاءاللہ سے داڑھی کی سنت جو ہے ہمارے نبی پاک کی، وہ بھی میں نے نیت کی ہے، رکھ لی ہے میں نے، مجھے سر طریقہ کار بتا دیجیے آج پلیز۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں روزانہ بیٹھتا ہوں، روزانہ دیکھتا ہوں، سحری تک دیکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں پیارے پاپا جان دعا کر دیں اور مجھے اپنے پاس بلا لیں، 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن مجھے بلا لیں، بس وہاں پر بابو فضانے مدینہ میں بلا لیں، بس مجھے اور پیارے پاپا جان سے دعا کروا دیں۔
الحمدللہ یہاں پر اس وقت کم و بیش 2500 اسلامی بھائی اعتکاف میں آئے ہوئے ایک مہینے کے لیے، اور پاکستان بھر میں کم و بیش 101 مقامات پر پورے مہینے کا اعتکاف داؤد سامی کا جاری ہے، اور اس میں تقریباً 9500 عاشقان رمضان کی اطلاع ہے کہ وہ معتکف ہیں۔ تو چلیے ایک اور بڑھ جائے گا اپنے پاس،
ماشاءاللہ
جگہ میں ہے، اپنے پاس جگہ ہے،
بہت جگہ ہے،
ہاں الحمدللہ، فیضان مدینہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے۔
اب تو باپا نے براہ راست بلا لیا ہے، اب تو جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں اتنے دنوں کی نیت کر کے آ جائیں جلدی جلدی۔
پھر پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله our beloved رسول صلى الله عليه وآله وسلم has said that a person who sends one time durood or salutation or salawat upon me, Allah Azza wa Jal sends 10 mercies upon him.
Subhanallah.
Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatan wa salaman alayka ya Sayyidi ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Dearest Islamic brothers and the viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, once again we are blessed with this wonderful opportunity to participate in the silsila of Madani channel, Blessings of Ramadan.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Translation from Kanzul Iman. Beware of the day when every soul will be confronted with all the good deeds it had done and all the evil it had done. They will wish that they should have been a long distance, and Allah warns you of His torment. And Allah is very kind upon the servants. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Alhamdulillah Azza wa Jal, we heard few verses of Quran Kareem with English translation of Kanzul Iman. Jo sar pe rakhne ko mil jaye naale paak huzoor to phir kahenge ke haan tajdar hum bhi hain. Subhanallah. What a wonderful kalam of Ustaz Zaman, Hazrat Maulana Hassan Raza Khan, Rahmatullahi Ta'ala Alayh. Dearest Islamic brothers and the viewers of Madani channel, it would be quite interesting to know what is being said in this couplet. Jo sar pe rakhne ko mil jaye, naal paak huzoor. Naal means shoe. Blessed shoe of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam is called Naal-e-Paak. If we can have blessed shoes of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam to keep on our head, phir kahenge ke haan tajdar hum bhi, then we will say, yes, we are the kings.
Subhanallah.
Because we are wearing crown. Taj, Taj is crown. Tajdar, the one who wears crown. And who wears crown? King.
Jo sar pe rakhe le ko mil jaage naale paak ke huzoor to phir kahe
is a ruler. Tajdar jo hota hai wo hakim hota hai, aur jo sarkare do alam sallallahu alaihi wasallam hamare aqa ke ghulam hain unki badshahat aur tajdari isi surat mein hoti. They don't desire the kingdom of this dunya, the power of this dunya, the rule of this dunya. Sometimes we ask Amir-e Ahle Sunnat, or people ask this question, why don't you get involved in politics? You have too many followers. You will win elections very easily. You can become prime minister, you can become president of the country. He says, my kingdom is in the slavery of my beloved master, sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanallah. Is sarkar ki ghulami mein hamara sab kuch hai.
اور آخر میں پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان.
خواص کا روزہ یہ ہے کہ عوام کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یعنی کھانے پینے اور دیگر معاملہ جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنے کے ساتھ ساتھ دیگر اعضاء کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے رکے. زبان، آنکھ، کان، قدم، ہاتھ، جسم، ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا اخص الخواص کا روزہ. اور وہ کیا ہوتا ہے، آئیے ہم اپنے مبلغ سے عربی زبان میں سنتے ہیں، پھر اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں کہ اخص الخواص، خاص ترین لوگ، اعلیٰ مرتبے والے لوگوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے. مرحبا بكم فی سلسلہ دینا و انا سبقت منک و تکلمت کثیرا قبل ان اتکلم معک.
لا حرج لا حرج، بارک اللہ فیک.
بارک اللہ فیک. حتى الآن تكلمت كما أنت فهمت عن صيام العوام وصيام الخواص. الآن أريد أن نسمع منكم ماذا صيام أخص الخواص، ما هو؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الكلام عن مراتب الصيام يعني فيه تحريض للنفس إن شاء الله عز وجل لكي ترتقي في العبادة، في الصيام، في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مراتب الصيام، كما قلت وذكرت صيام العوام، ثم تكلمنا عن صيام الخواص، واليوم إن شاء الله نتحدث عن خواص الخواص. وقلنا نحن ونؤكد في كل حلقة لكي الذي فاتته الحلقة السابقة، نؤكد أن هذه المراتب ليست بناء على أن الصيام مقسم، وإنما بناء على أن الحالة هكذا. صحيح. إنما هو صيام الخواص، الخواص الذي هو الآن سنتكلم عنه، مطلوب من كل مسلم.
یاد رکھیے کہ روزے کی تین اقسام نہیں ہیں، عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، خص الخواص کا روزہ، نہیں نہیں. روزہ تو اچھے سے اچھا، جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے وہی مطلوب ہے. یہ جو اقسام بیان ہو رہی ہیں یہ ہیں روزہ رکھنے والوں کی اقسام. یعنی اس وقت حال یہ ہے کہ عوام ایک الگ انداز کا روزہ رکھتی ہے، خواص کا روزہ ایسا ہوتا ہے اور اخص الخواص کا روزہ ایسا ہوتا ہے.
فتكلمنا ان صيام العوام عن الطعام والشراب والمفطرات، صيام الخواص صيام الطعام والشراب مع صيام الجوارح عن المعاصي. فما الذي سيبقى اجود من هذا؟
الخواص،
خواص الخواص. طيب ما الذي اعظم من ان يكف عن المعاصي؟ هل بقي شيء؟ قال نعم.
يعني أنت سألت من هو يعني أجود منهما.
نعم. صحيح. يعني إذا كان أجود من هذا الثاني من؟ إذا كان أنا صمت عن طعام وشرب وصمت عن المعاصي، هل بقي هناك أفضل من ذلك؟ نعم، قال علماء هنالك أفضل من ذلك، قال هو صيام القلب عن ما سوى الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
هذه مرتبة حقيقة للأولياء تحتاج إلى مجاهدة ومجاهدة ومجاهدة في الزهد في الدنيا أولا، لأن الدنيا إذا لم تصغر في عينك وفي قلبك لن تستطيع أن تحقق مقام أو الزهد في السوى.
فيضان رمضان، فيضان رمضان، فيضان رمضان، رمضان رمضان رمضان. Ramadan, Ramadan, Ramadan.